أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قرآن مجید کی ایک آیت سورت ہے, اس کا نام ہے سورۃ الانسان. انسان کے متعلق اس میں مضمون بیان کیا گیا ہے, اور اس ضمن میں میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے اس کے مستقل مضامین تین ہیں. ایک ہے خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی وحدانیت, دوسرے ہے قرآن مجید کا خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام ہونا, اور تیسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت. یہ تین مضمون جو ہیں یہ گویا ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہیں, اور اسی کے متعلق میں آج کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل حضرت مولانا نے اپنے خطبے میں یہ ذکر کیا کہ قرآن مجید ماڈرن کتاب ہے, ایک ایسی کتاب ہے کہ جو زمانے کے ساتھ ساتھ اپنی صداقتوں کو ظاہر کرتی چلی جاتی ہے, اور قیامت تک اس کی صداقتیں ختم نہ ہوں گی. دوسری بات جو اتفاق سے پیدا ہوئی وہ یہ کہ آپ نے جو سورت جمعہ کی نماز میں تلاوت کی وہ سورۃ الانسان ہی تھی, تو میں بھی انہیں آیات سے اسی صورت سے ایک مضمون, چھوٹا سا مضمون آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہلے جو ذکر ہے وہ یہ, حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان کے اوپر, ہر ایک انسان جو دنیا میں ہے اس پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ وہ بالکل اس کا نام و نشان تک کوئی تذکرہ دنیا کے اندر نہ تھا. یہ آپ جانتے ہیں کہ کسی خدا تعالیٰ کی ہستی کو ثابت کرنے کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ دلائل جو ہوں وہ ایسے دیے جائیں کہ جس سے ہر انسان فائدہ اٹھا سکے. ان کو ان دلائل کو کہا جاتا ہے یقینیات ذہن, جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا, اور وہ انسان کا اپنا وجود ہے, اس کا کوئی بھی منکر نہیں. ہر ایک شخص جو آنکھوں سے نہیں بھی دیکھتا وہ بھی سمجھتا ہے میری ایک ہستی ہے, اور ہر ایک انسان کو جتنا اپنی ہستی کا یقین ہوتا ہے اتنا شاید کسی دوسری چیز کا یا دوسرے انسان کا نہیں ہوتا. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, نظر میں کمزوری ہو سکتی ہے, سننے میں بھی دھوکہ لگ سکتا ہے, لیکن اپنی ہستی کے متعلق ہر ایک آدمی جو ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ موجود ہے. جو دلائل اس ہستی کی بنا پر ہوں گے انسان کے متعلق, وہ دلائل بھی ضرور یقینی اور قطعی ہوں گے کہ مخاطب جو قرآن مجید نے صورت میں کیا ہے کہ ہر ایک انسان سوچ کر دیکھے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب وہ دنیا میں نہیں تھا, اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. کوئی ایسا دنیا کا انسان آپ کو ایسا نظر نہ آئے گا کہ جو یہ گویا کہے کہ میں اس سے پہلے بھی موجود تھا, اپنی پیدائش سے پہلے بھی. تو اس لیے قرآن مجید نے دلائل بھی دیے ہیں اس کے اندر, وہ انسان کو مخاطب کر کے دیے ہیں کہ وہ زیادہ قطعی اور زیادہ یقینی دلائل ہیں. تو ہر ایک انسان غور کرے کہ وہ ایک وقت تھا کہ وہ نہیں تھا, مگر آگے آتا ہے یہ یقینی بات ہے, اس لیے کوئی کسی قسم کا شبہ کسی انسان کو نہیں ہو سکتا. ہر ایک کی عمر محدود ہے, وہ کہے جتنی کسی کی عمر ہے اس سے پہلے تلاش کرے اپنے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اب آگے آتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ, ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا. اس میں دو باتیں قابل غور ہیں, ایک بات یہ ہے کہ انسان سے کون سا انسان مراد ہے؟ آیا کوئی خاص انسان مراد ہے یا دنیا کے جتنے انسان ہیں بحثیت مجموعی ان کا ذکر ہے؟ کیونکہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانوں کی دنیا کے اندر انسانوں کی آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر بہت سے درجے اور بہت سی فضیلتیں ہیں۔ کوئی ایک شخص ہے جو گویا بیٹھ کر میرے سامنے، میرا ایک شاگرد ہوتا تھا، میں اس کو تعلیم دیتا تھا، پڑھاتا تھا، اور وہ کاغذ پینسل لے کر میری ہو بہو ایسی تصویر بنا دیتا تھا کہ جیسی فوٹو کی ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ایک خوبی کی بات ہے بھائی، مجھے تو سیدھی لکیر کھینچنے کے لیے بھی مشکل پیش آئے گی، اور وہ بیٹھ کر مجھے دیکھتا جاتا ہے اور میرا بالکل ہو بہو اس نے فوٹو بنا دیا، یہ بھی انسان ہے۔ اسی طرح سے ایک فلاسفر ہے، اس کے فلسفے کا اندازہ کیجیے آپ کہ کتنی کتابیں اس نے پڑھی ہیں، کتنے غور و فکر کیے ہیں۔ اسی طرح سے ایک ڈاکٹر ہے، ایک سائنسدان ہے، یہ سارے کے سارے انسان ہیں۔ اور ان سب انسانوں کا ذکر گویا قرآن مجید میں کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر ہے، بڑے سے بڑا سائنسدان ہے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے، یا بڑے سے بڑا انجینئر ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ایک نطفے سے ہی ہر ایک بنا ہے، کوئی دوسری چیز کسی کے اندر نہیں لگائی گئی کہ اس سے اس کو بنایا گیا ہو۔ مگر یہ نطفہ کیا چیز ہے؟ قابل غور یہ امر ہے کہ نطفہ کیا چیز ہے۔ نطفہ در حقیقت عام طور پر ہر ایک شخص سمجھتا ہوگا کہ وہ نطفہ جو ہے وہ مرد کا اور عورت کا دونوں کا ملا ہوا ہوتا ہے جس سے انسان بنتا ہے۔ نطفے کے اصل معنی ہیں نچوڑ، نچوڑ اور خلاصہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ ایک بڑ کا درخت ہے، وہ بڑ کا درخت پیدا ہوا ہے ایک چھوٹے سے بیج سے، اس بیج کے اندر سارا بڑ کا درخت موجود تھا، اس بیج کے اندر سارا بڑ کا درخت موجود تھا، ویسے ہی پتوں کا مادہ اس کے اندر موجود تھا، ویسے ہی اس کا تنا موجود تھا، ویسے ہی اس کے خواص، تصویریں جتنی تھیں وہ ساری اس بیج کے اندر تھیں کہ جب زمین کے اندر ہم نے لگا دیا تو اس سے سیب کا درخت نہیں پیدا ہوا، بڑ کا درخت، بڑ کے پتے، بڑ کے پھول، بڑ کے پھل، ہر ایک چیز جو تھی وہ اس میں سے نکل آئی۔ اگر ساری دنیا کے لیے اتنا چھوٹا بیج اور اس سے اتنا بڑا درخت جو پیدا ہو گیا، اگر ساری دنیا کے سائنسدان مل کر کوشش کریں کہ بڑ کے درخت کا اتنا چھوٹا خلاصہ ہم نکالیں، نہیں نکال سکتے۔ اتنا چھوٹا خلاصہ بیج جو ہے اس کا، وہ نکالنا چاہیں بڑھ کے درخت کا تو نہیں نکال سکتے، سارے کے سارے سائنسدان اور ڈاکٹر مل جائیں نہیں نکال سکتے۔ پھر اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کتنی جو ہے قسم کے اس کے آگے خواص اور تاثیریں ہوتی ہیں کہ جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک گویا اس کے متعلق تحقیقات ہوتی چلی جائے گی کہ اس کے اندر کتنی تاثیریں، کتنے خواص، کتنی بیماریوں کے علاج اور کتنے فائدے اس کے ہیں۔ جب تک دنیا رہے گی یہ گویا تحقیقات ہوتی رہے گی۔ تو وہ چیزیں جو گویا بیج ہے چھوٹا سا، اس سے اتنے بڑے درخت کا پیدا ہو جانا، اسی طرح سے آپ سمجھیے نطفہ جو ہے اس کے اندر بھی وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جن سے انسان بنتا ہے، جن سے انسان بنتا ہے۔ تو اس لیے یہاں ایک تو ہے نطفہ جو نچوڑ ہے، یہ سمجھ لینے کا کہ وہ معمولی چیز نہیں ہے، یعنی ایک ہی چیز نہیں ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی خاصیات، بہت سی صفات اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی چیز یا ایک چھوٹا بے قطروں کا مجموعہ ہے۔ پہلے زمانے میں یہی سمجھا جاتا تھا، یہ نطفہ امشاد جس کو قرآن مجید نے کہا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ دو چیزیں مل جاتی ہیں، ایک چیز عورت کی طرف سے آتی ہے، ایک مرد کی طرف سے آتی ہے، ان دونوں کے مجموعے کو نطفہ کہا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں جس کی کاج ہوئی ہے وہ بڑی عجیب ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسا مولانا نے فرمایا ماڈرن بک، وہ ماڈرن گویا ریسرچ ہے، جو یورپ کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن جو ہیں انسان کے متعلق تحقیقات کرنے والے وہاں اس کے متعلق تحقیقات کی گئی ہے تو در حقیقت وہ نطفہ جو ہے وہ انسان کے سارے جسم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اور اسی طرح سے جو اس کی عادات ہیں اور جو اس نے کام کیے ہوئے ہیں ان کا بھی خلاصہ اس کے اندر موجود ہے اور پھر اسی طرح سے عورت کا جو آیا ہے حصہ اس کے اندر بھی اس کی عورت کی ماں اس کی دادی اس کی پردادی اس کا جو پچھلا سلسلہ ہے ان سب کے خواص اس کے اندر منتقل ہوئے ہیں مرد کے اندر بھی مرد کا خود اس کے باپ کا اس کے دادا کا اس کے پردادا کا ایک حصہ جو ہے جو وہ کام کرتے رہے وہ سارا کا سارا اس خلاصے کے اندر موجود ہے تو جس کو نسخہ کہا جاتا ہے پہلے زمانے میں گویا دو چیزیں سمجھی جاتی تھیں اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ 46 کروموسوم ہیں ان کا نام ہے کروموسوم 46 کروموسوم مرد کی طرف سے آتے ہیں اور 46 کروموسوم عورت کی طرف سے آتے ہیں وہ عادتیں جو ماں کے اندر موجود ہیں یا ماں کی ماں کے اندر موجود تھی یا اسی ماں کے اندر موجود تھی یا اس کے باپ کے اندر موجود ہے اور اس کے باپ کے اندر موجود تھی اور اس کے باپ کے اندر موجود تھی ان سب کا خلاصہ جو ملتا ہے جو قرآن مجید کا نچوڑ ہے اب موجودہ زمانے میں نہ صرف 40 بلکہ جب ایک 10 لاکھ ڈالر کی طاقت تھی کہ جو اس حصے کو 10 لاکھ گنا زیادہ کر کے دکھاتی ہے کیونکہ وہ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو میڈیا اس کو نظر نہیں آئے اس کے لیے خود دین کی ضرورت ہے کہ جو دکھایا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں پہلا زمانہ تھا ہمارے معاشرے لوگ اب بھی اس کا کرنا یہ کرتے ہیں اس سے ہم ساز کا کہ دو پانی ملے جو ہیں یا جو بعض لوگوں نے یہ کرنا چاہ دیا کہ 4 عناصر اس کے اندر ہیں تو کیا گیا اب 4 عناصر آپ جانتے ہیں وہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی اس وقت ایلیمنٹ کی تعداد جو ہے وہ ندی اور فوج کرنا ہوگی وہ 4 عناصر
نہ رہے بلکہ گویا ایلیمنٹ اتنے ہو گئے اسی طرح سے جو چیز آپ کو مفرد نظر آ رہی ہے اس کو جب خود بین کے ذریعے سے یا کیمیکلی دیکھا جائے تو وہ آپ کو مرکب نظر آئے اور پھر اس کے آگے جو اجزاء ہیں وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر طاقت و قوت کا اندازہ لگانا جو ہے جیسا آپ نے دیکھا کہ ہائیڈروجن کا ایک ذرہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے کتنی قوت موجود ہے کہ وہ پہاڑ کو اڑا سکتا ہے سمندر کو اچھال سکتا ہے اور ایک ملک کو اور ساری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے حالانکہ وہ اتنی چھوٹی چیز ہے کہ اس کو خود بین کے ذریعے سے دیکھا جائے تو دیکھا جائے ننگی آنکھ کو وہ نظر بھی نہیں آتی تو اس طرح سے یہ نطفہ امثال جو ہے جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا اس کو بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 10 لاکھ گنا طاقت تھی جو خود بین ہو اس کے ذریعے سے جب آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کیا کیا طاقتیں اور کیا کیا قوتیں اور کتنے اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں جو باپ دادا کے اندر پائے جاتے تھے یوں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ڈاکٹر لوگ بھی جانتے ہیں کہ بعد بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو موروثی کہلاتی ہیں باپ کے اندر بیماری تھی بیٹے کے اندر بھی پائی جائے گی آگے اس سے بھی چلتی ہے 6, 7, 8, 10 کچھ تک چلی جاتی ہے تو ایسی بہت سی بیماریاں ہیں کہ جو ہم نے کما جائیں گی بلکہ آگے بھی میری اولاد ہے بطور جس کے جیسے وہ ظاہرہ میری جائیداد کے مالک ہوتے ہیں اسی طرح سے میری ان عادات کے اور میری ان باتوں کے بھی وارث ہوتے ہیں کہ جو میں کماتا رہا ہوں یا کرتا رہا مگر یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جب دو حیثیتیں ہوئیں ایک حیثیت ہے اس کی معلول ہونے کی معلول کیا میرے ماں باپ تھے وہ علت تھے اور میں ان کا معلول ہوں ان دونوں سے میں پیدا ہوا اور میری ایک حیثیت ہے علت کی ایک معلول کی ہے ایک علت کی ہے معلول ہوں اپنے ماں باپ کا اور علت ہوں اپنی آگے اولاد اپنی اولاد کی علت ہوں وہ مجھ سے آگے نکلے گی تو اس طرح سے جو انسان کی جو حیثیت ہے وہ معلول ہونے کی بھی ہے اور علت ہونے کی بھی ہے تو اس لیے انسان کے متعلق قرآن مجید آگے فرماتا ہے من نطفة امشاج یہ جو ہے بڑا قابل غور ہے ایک تو نطفہ یعنی سارے جسم کا خلاصہ
نچوڑ, آفات کا, صفات کا, ساری چیزوں کا نچوڑ. پھر آگے امشاد کا لفظ جو ہے یہ نسلوں کی جمع, صرف دو چیزیں نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بے شمار چیزیں موجود ہیں. وہ بے شمار چیزیں موجود ہیں کہ جن کا وہ مجبورہ ہے. تو اس لیے قرآن مجید نے دیکھیے کہاں اس موجودہ زمانے کی ریسرچر کا کتاب کہ 10 لاکھ گنا خود بین بنائی جائے اور اس کے ذریعے سے اس کو دیکھا جائے. لیکن قرآن مجید نے آج سے 1400 برس پہلے جب نہ اتنی پاور کی خود بین تھی اور نہ ہی گویا کوئی اس کو معلوم کر سکتا تھا اپنی عقل کے ذریعے سے, اس وقت جو الفاظ فرمائے ہیں وہ یہ فرمائے ہیں نصفت انسان. اس کے اندر گویا خلاصہ بھی ہے سارے جسم کا انسان کا, اور پھر اس کے اندر اتنی گویا چیزیں موجود ہیں کہ جس وجہ سے اگر آپ 10 لاکھ پاور کیے خود بھی لے کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. اب جو سوال آپ کے دل میں پیدا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب ہم اپنے ماں باپ کا نچوڑ ہیں تو پھر ہم تو مجبور ہو گئے, جو کچھ ماں باپ نے کیا اس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے. ہم اگر براہ راست پیدا ہوتے, ماں باپ سے نہ پیدا ہوتے تو آزاد پیدا ہوتے, لیکن چونکہ ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے ان کی عادات, ان کی صفات, ان کی جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے میں مجبور ہوا. تو انہوں نے مجھے بنایا, جیسا بنانے والا لکڑی سے بناتا ہے تو لکڑی جو ہے جس قسم کی لکڑی ہے اسی قسم کی آگے چیز بنے گی. اسی طرح سے ماں باپ نے یا ان کے ماں باپ نے جو چیز تیار کی میں اس کا معلول اور اس کا نتیجہ ہوں. میری آگے کیا, میں تو مجبور محض ہو گیا نہیں. قرآن مجید آگے کہتا ہے نبتلی ہے, ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. فج اللہ سمیعم بصیرا, ہم نے تمہیں دیکھنے کی طاقت دی ہے, سننے کی طاقت دی ہے. ایک چیز وہ ہے جو میں پیچھے سے لے کر آیا ہوں, اور ایک چیز یہ ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو میں مجبور نہ ہوتا, لیکن جب مجھے آنکھیں دے دی گئی, جب مجھے کان دے دیے گئے, جب مجھے عقل دے دی گئی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں وہ اچھا ہے یا برا ہے. یہ گویا انسان کا اختیار ہے. تو انسان کے اوپر گویا جو تحقیقات اور ریسرچ ہوئی ہے اس کے متعلق وہ یہ ہے کہ ایک ہی ماں باپ کے جوڑے لے کر ان کو آگے کو رکھا گیا انہی ماں باپ کے ماتحت, اور آدم کو دوسری جگہ تقسیم کر دیا گیا, ان کا ماحول یا ان کا انوائرمنٹ جو تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا. تو جو وہ بچے جو ماں باپ کے ساتھ رہے ان کا بھی مطالعہ کیا گیا جوان ہو گئے تو, اور جن کو دوسری جگہ رکھا گیا تھا ان کا بھی اب مطالعہ کیا گیا, پتہ چلا کہ دونوں کے اندر فرق ہے. نہ صرف یہ کیونکہ اگر فرق نہ ہوتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے ماں باپ کے پاس رہیں, ہاں دوسری جگہ رہیں, وہ اسی طرح کے رہیں جس طرح کے ہیں. لیکن انوائرمنٹ جو ہے, حالات کی تبدیلی جو ہے, یا سما اور بسر جو ہے, یہ گویا فرق ڈال دیتی ہے کہ جب دوسری جگہ ان کو رکھا گیا تو ان کے عادات جو تھے, ان کے صفات جو تھے, وہ ان کے صفات سے الگ ہو گئے. یہ چیز جس کو گویا قرآن مجید نے نطفہ امشاج کہا ہے, اس کو موجودہ زمانے کی سنٹ کی اصطلاح میں ڈائیوکسیڈو نیوکلک ایسڈ کہا جاتا ہے. وہ گویا سارا جسم جو ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زمانے میں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ایک انسان ہے اور اس کے اندر ایک روح ہے, نہیں, بلکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ سارا کا سارا جسم اس ساری دنیا کی آبادی کے برابر آباد ہے. اس کے اندر اتنی آبادی ہے, ایک ہی روح نہیں بلکہ جتنے اس کے جسم کے اندر سیلز ہیں ان سب کے اندر زندگی ہے. اور یہ اس کا آپ یوں تجربہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت آپ کے یہاں مکھی چلتی ہے یا چیونٹی چلتی ہے تو کس طرح سے یہاں سے خبر جو ہے وہ دماغ کے اندر پہنچ جاتی ہے. اگر اس جگہ زندگی نہیں, محسوس کرنے والی چیز نہیں ہے تو دماغ کے اندر بھی خبر نہیں ہو سکے گی کہ یہاں کوئی چیز چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. تو اس لیے گویا ان کو گویا ڈاکسری بھی نیوکلک ایسڈ کہا جاتا ہے کہ جو گویا ہر ایک جسم کے سیل کے اندر, ہاں تمام سیل ہی سیل ہیں زندگی کے جتنی جسم کے اندر سیل ہے. خلیہ عربی زبان میں یا اردو زبان میں ان کا ترجمہ خلیہ کیا گیا ہے, اس کا ایک جسم ہے اور جسم کے ساتھ آگے اس کا نیوکلک ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں
کہ جو انسان اپنے باپ کا رس لے کر آتا ہے. تو آپ قرآن مجید نے آگے جو بات کہی, بھائی مجھ میں ہمت اتنی نہیں ہے کہ پورا مضمون بیان کر سکوں, تھک گیا ہوں اور کچھ اعصاب بھی کمزور ہو گئے ہیں, اس لیے الفاظ کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے آگے یہ ذکر کیا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا. ایک تو انسان کو بنا دیا, اب آگے آتا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے, ہاں اس سے پہلے جو ہے آج وہ انا ہدانا سبیلا اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے, بے شک وہ پیچھے سے بہت سی چیزیں لے کر آیا ہے لیکن ہم نے اس کی ضمیر کے اندر اچھا اور برا میں تمیز کرنے کی ہدایت رکھی ہے, قانون دے دیا ہے کہ ہر ایک آدمی کی ضمیر جو ہے جب اس کے سامنے ایک کام آتا ہے تو اس کے سامنے دو باتیں کروں یا نہ کروں, اگر یہ چیز نہ آتی تو انسان مجبور ہوتا, لیکن جب اس کے سامنے کوئی کام آتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کروں یا نہ کروں تو معلوم ہوا کہ یہ بااختیار ہستی ہے, پچھلی طرف سے مجبور نہیں ہے کہ ضرور کرے. اچھا یہاں الفاظ جو تھے وہ یہ انا ہدانا سبیلا اما شاکرم و اما کفورا, ہم نے اس کے اندر ایک ہدایت رکھی, ہدایت تین طرح کی ہے قرآن مجید کی بنا پر, ایک ہدایت ہے وہ جو انسان کی ضمیر کے اندر ہے کہ اس کی ضمیر اور دل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے, دوسری ہدایت وہ ہے جو انبیاء کی معرفت نسل انسانی کو دی جاتی ہے, اور تیسری ہدایت وہ ہے کہ جب انسان اس ہدایت کے اوپر چلتا ہے تو وہ ہدایت آگے ہے جو اس کو جنت میں لے جاتی ہے یا دوزخ میں لے جاتی ہے, تین طرح کی ہدایت قرآن مجید میں کا ذکر ہے. دو لفظ یہاں آئے ہیں اما شاکرم و اما کپورا, یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں, یہاں کپورا کے معنی نہ کروں گا, شکورا کے خلاف ناشکر گزار, شکورا ایک طرح ہے نا, اما شاکرم شکر گزار ہو یا کپورا یعنی ناشکر گزار ہو, یہاں کافر سے مراد وہ کافر نہیں جو ایمان نہیں لاتا بلکہ وہ کہ ایک شکر گزار ہے اور اس کے بالمقابل کفورا کون ہے جو ناشکر گزار ہے, اور شکر گزار کون ہے کہ جو اعلیٰ درجے کی صفات آپ کے اندر رکھی گئی ہیں اور باپ دادا سے آپ نے لی ہیں یا اپنی عقل کے ذریعے سے معلوم کیا کہ یہ اچھی چیزیں ہیں, جو شخص ان کو استعمال میں لاتا ہے عمل میں لاتا ہے وہ گویا شکر گزار ہے, وہ شکر گزار ہے کہ ان کو کام دے کر آگے گئے ان پر عمل درآمد کرتا ہے ان سے کام لیتا ہے وہ ہے شکر گزار, اور جو شخص ان سے کام نہیں لیتا ان کو دبا دیتا ہے وہ ہے نہ شکرا, وہ ہے نہ شکرا. تو یہاں گویا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اما شکورا اما کپورا جو ہے یہ گویا ایک دوسرے کی ضد ہیں, یہ مت سمجھو کہ ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے, نہیں بلکہ اگر مسلمان ہو کر بھی نہ شکر گزاری کرتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بھی کپورا کے اندر شامل ہوگا, کہ اس نے نہ شکر گزاری کی کہ جو روپیہ جو استعدادیں جو صفات جو خوبیاں اس کے اندر رکھی گئی تھیں ان سے اس نے کام نہیں لیا بلکہ ان کو دبا دیا ان سے فائدہ نہ اٹھایا تو وہ بھی ناشکر گزار ہوا, اور اگر کافر ایسا کرتا ہے تو وہ بھی ناشکر گزار ہے, مسلمان ایسا کرتا ہے تو بھی ناشکر گزار ہے. تو یہاں آ کر ہمارے دو فریق ہو گئے مسلمانوں میں, ایک ہیں خوارج اور ایک ہیں دوسرے سنی لوگ جو کہلاتے ہیں. خوارج نے کہا کہ ہر گناہ کفر ہے, اور سنی جو تھے انہوں نے کہا ہر گناہ کفر نہیں, مسلمان سے بھی کبھی کمزوری سے گناہ ہو جاتا ہے اس لیے اس کو کافر نہیں کہا جاتا, لیکن ناشکر گزار تو کہا جا سکتا ہے نا کہ مسلمان ہے اور شکر گزار ہے یا ناشکر ہے, تو یہ وہ مسلمان کے اوپر بھی الفاظ آ جاتے ہیں. آگے آتا ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا, ہم نے کافروں کے لیے سلاسلا پاؤں کی زنجیریں بیڑیاں اور ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بنا دی ہیں اور سعیرا اور ان کے اندر ایک جلن بھی ہے. یہ کون لوگ ہیں اور یہ جو چیزیں جن کا ذکر یہاں کیا گیا اغلال اور سلاسل یہ کیا چیزیں ہیں, ایک تو ترجمہ اس کا جیسا پرانا کیا جاتا ہے وہ یہ
کہ جب انسان قیامت کے دن اس کے اعمال کا فیصلہ ہوگا تو بعض لوگوں کو گویا کڑیاں پہنائی جائیں گی ان کے اعمال کی بنا پر، اور بعض لوگوں کے پاؤں میں اور ہاتھوں میں کڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ بھئی یہ پرانا ترجمہ ہے، میں اس کی تبدیل نہیں کرتا، مگر میں اپنی ایک آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں کہ میں اس کا مطلب کیا سمجھتا ہوں۔ انا آتدنا جو ہے یہ ماضی، اور جو آگے ملنے والا ہے وہ ہوگا استقبال۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر جو ہیں ابھی پیدا ہونے والے ہیں اور ان کے لیے زنجیریں وغیرہ پہلے سے ہی بنا دی گئی ہوں، یہ نہیں۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت کوئی عمل کرتا ہے اس وقت آپ سمجھیے اس کے لیے آگے جو سزا ملنی ہے تجویز ہوتی ہے، نہ یہ کہ سزا پہلے موجود ہو اور کڑیاں پہلے موجود ہو اور کام کرنے والا ابھی کوئی ہے نہیں۔ تو یہاں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان کرتا چلایا اس کے باپ دادا نے کیے، یا وہ خود کرتا چلا جاتا ہے، وہ اس کے لیے سلاسل اور اغلال بن جاتی ہے۔ ایک دفعہ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو آپ یوں سمجھے تھوڑا سا اثر اس کے دل پر ہوا، دوسری دفعہ بولتا ہے، تیسری دفعہ بولتا ہے، آخر وہ ایک ایسی زنجیر ہو جاتی ہے کہ جھوٹ سے اس کی نجات نہیں ہوتی ہے، بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے۔ یہ میرا آواز جن کی وجہ سے جتنے زیادہ مال کرتا چلا جائے گا، برے کاموں کی طرف جائے گا، وہ گویا اس کے لیے زنجیریں بن جاتی ہیں اور اس کے ہاتھوں کے لیے کڑیاں بن جاتی ہیں کہ ان سے وہ نکل نہیں سکتا۔ تو یہ گویا یہاں اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ نے اگر برے کام کیے تھے، کوئی بری بیماری حاصل کی تھی، تو مجھے بھی وہ ورثے میں ملی، میرے لیے بھی وہی اغلال بن گیا، وہ اکڑیاں بن گئی اور وہی زنجیر بن گئی جو میرے ماں باپ نے کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے اچھے اعمال کیے تھے اور میں نے ان کے اوپر آگے اچھا عمل کیا، تو آپ سمجھیے کہ میں ان سلاسل سے، ان اکڑیوں سے اور ان زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہوں۔ تو یہاں جو ہے اس دنیا میں انسان کو جو سبق اس سورت کے اندر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو محتاط ہونا چاہیے۔ اس بات کے لیے کہ وہ جو کام کرتا ہے نہ صرف وہ اس کی گردن پر سوار ہوگا، بلکہ آگے جو اولاد ہوگی اس کی گردن پر بھی اس کا مطلب سزا ڈالے گا۔ تو گویا دو طرح سے، میں نے جیسے بتایا کہ انسان معلول بھی ہے اور علت بھی ہے۔ معلول ہے اس لیے کہ جو کچھ میرے ماں باپ نے کیا تھا اس کی وجہ سے میں معلول ہوں، اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی وجہ سے میں اپنی اگلے اولاد جو آنے والی ہے ان کے لیے میں علت ہوں۔ تو یہاں قرآن مجید نے ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہ جو پیچھے سے چلا آتا ہے ورثہ، اس سے بغیر نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک ضمیر کی روشنی، کہ جب انسان کے سامنے کوئی کام آئے اس کے اوپر وہ غور کرے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہدایت میں نے بتایا تھا انبیاء کی بات بتائی ہے، پھر اس کو انبیاء کی ہدایت کے اوپر پیش کرے کہ آیا یہ کام ان کی ہدایت کے مطابق، ان کی کتاب کے متعلق جائز ہے یا ناجائز ہے، اور پھر یہ کہ آگے وہ کٹی کرنے والی چیز ہے یا مجھے نیچے گرانے والی چیز ہے۔ یہ جو ہے یہاں تعلیم دی گئی ہے۔ اب ایک اور بھی بات چھوٹی سی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، طاقتوں کے جن کو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائی آکسی ریبو نیوکلک ایسڈ جو ہے اس کو الگ نکال کر اس سے نئی چیزیں پیدا کرنے کی، یا نئی جنسیں پیدا کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ چیز جو ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا جوہر، یہ چیز جو ہے نہ صرف انسانوں کے اندر بلکہ جانوروں کے سیلز کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو وہاں تجربہ یہ کیا گیا کہ یہی ڈی این اے جو خلاصہ ہے اس کا، اس جوہر کو نکال کر ایک بطخ کے اندر جو ادنا درجے کی تھی اس کا انجیکشن دیا گیا، اس کی جو جنس تھی وہ بدل گئی، وہ اعلیٰ درجے کی ہو گئی، ادنا درجے کی نہ رہی۔ تو اس سے کوشش ہو گئی ہے کہ ایک نیک آدمی کے یا اچھے آدمی کے یہ ڈی این اے جو ہے وہ نکال کر اگر کسی دوسرے کے اندر داخل کر دیا جائے تو آیا اس کی فطرت کے اوپر بھی، اس کی عادات کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ مگر ایک فرق، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں ویسی آگے اولاد ہوتی ہے. اس کے اندر ایک لطیفہ مجھے یاد آیا, وہ یہ تھا کہ یہ بڑا شخص جو فلاسفر گزرا ہے, بنارسا جو تھا, تو بڑا عقل مند آدمی تھا. اس کے پاس ایک فلم اسٹار پہنچی, کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں تیرے ساتھ شادی کر لوں, کہ تیرے جیسے دماغ والا اور میرے جیسی شکل والا میرا آگے بیٹا پیدا ہو. تو وہ کہنے لگا کہ اگر میرے جیسی شکل والا اور تیرے جیسی عقل والا پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگر میرے جیسی شکل والا اور تیرے جیسی عقل والا پیدا ہو گیا تو پھر کیا کرو گی؟ تو بھائی یہ جو گیا ایک انجیکشن دیا جاتا ہے, وہ انجیکشن آپ یوں سمجھیے, میں بہت مختصر کر کے بیان کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ نیک لوگ آتے ہیں, انبیاء کی مارفت ہدایت دی جاتی ہے, وہ آ کر بے شک لوگوں کو انجیکشن دیتے ہیں, اور انجیکشن دینے سے لوگوں کی فطرت, لوگوں کی عادات جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں. مگر اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس امر کو سوچے کہ جو چیز اس کے سامنے پیش کی گئی ہے, آیا وہ اس کو آگے ترقی دینے والی ہے یا تنزل کی طرف لے جانے والی ہے. تو اگر جیسا اس نے بنیاد شاہ نے کہا, اگر وہ انجیکشن ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک خوبی اگر پیدا ہو جاتی ہے کسی عورت کے اندر, جتاتی ہے کہ فلاں فلم اسٹار کی طرح سے میرا بھی ایک بیٹا پیدا ہو, تو اگر اس کے اندر ایک خوبی آ جائے اور باقی اس کے اندر برائیاں آ جائیں, تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ترقی کی طرف قدم نہ ہوگا بلکہ تنزل کی طرف قدم ہوگا. تو یہ قرآن مجید نے ان آیات کے اندر جو فلسفہ بیان کیا ہے وہ بالکل تازہ ریسرچ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, ماڈرن تحقیقات, کہ انسان جو ہوتے ہیں جس طرح سے وہ اعمال کرتے ہیں ویسے ہی ان کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. اگر یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں تو برائی کے جو چلز ہیں وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں, مرتے چلے جاتے ہیں, اور نیک چل جو ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کی زندگی جو ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ نیکی کی طرف زیادہ چلتا چلا جاتا ہے, زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور جو شخص برائی کرتا چلا جاتا ہے اس میں سے وہ برائی کے شخص جو ہیں وہ زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں, جو نہ صرف اس کے لیے خلاصل اور اغدال ہو جاتے ہیں, زنجیریں ہو جاتی ہیں, بلکہ اس کی اولاد کے لیے بھی وہ زنجیریں ہوتی ہیں, کہ ان سے اس کا چھٹکارا پانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو قرآن شریف میں آخر پر اس آیت کے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ نیک لوگ جو آتے ہیں, ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. پہلے چیز تھی کہ جو کافر ہیں ان کے گویا ہاتھوں میں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں, جو کام وہ کرتے چلے جاتے ہیں یا ان کے ماں باپ نے کیا ہے وہ گویا ان کے لیے کڑیاں اور گلا بن گئے ہیں, سلاسل بن گئے ہیں. اب ان کا ذکر آتا ہے کہ جو ان سلاسل اور زنجیروں سے آزاد ہو جاتے ہیں, ان الابرار یشربون من کاس, جو نیک لوگ ہیں وہ ان پیالے سے پیتے, اس پیالے سے پیتے ہیں, کانا مزاج ہا کافورا, جس کا مزاج جو ہے, جس کی تاثیر جو ہے وہ ہے کنٹرول کرنے کی. ایک چیز کو کنٹرول میں رکھنا, جو آپ کی عادات ہیں, جو آپ کی صفات ہیں, ان کو اپنے اختیار کے ساتھ جہاں چاہے اس کو استعمال کرنا اور جہاں نہ چاہے وہاں اس کو بند کر لینا, اس کو روک لینا. کافور کے معنی ہے روکنے والی, کنٹرول کرنے والی. تو وہ وہی جو مادہ ہوتا ہے اس کو بھی یہاں کہا گیا نا کہ وہ کافن ہے, اور سائنس کی جو تحقیقات ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی مایا چیز ہے, بہنے والی چیز ہے, ایسی چیز نہیں ہے جس کو ٹھوس کہا جائے, بلکہ وہ بہنے والی چیز ہے. اور آگے فرماتا ہے کہ جب وہ انجیکشن مل جاتا ہے ایک نیک آدمی کے ذریعے سے اس کے ماننے والوں کو, تو آگے کیا ہوتا ہے, امن سیاح یشرب من کاس مزاج ہا کافورا, اے نہیں یشرب و بہا عباد اللہ ہے, وہ ایسا گویا ایک چشمہ ہوتا ہے کہ جس سے خدا کے نیک بندے جو ہیں وہ پیتے ہیں, وہ یہ حکم نہ پیلا, اور پھر آگے اس کو بڑھا دیتے ہیں, ایک نہر کی طرح چلا دیتے ہیں کہ اس کو اندر ترقی تک پہ چلے جاتے, اس کو دباتے نہیں بلکہ آگے اس کو بہاتے اور ترقی دے کے چلے جاتے ہیں. بھائی اس سے زیادہ دن میں ہمت نہیں ہے کہ دھیان کرو, مضمون باتیں یہ گیا
تقریباً 100-200 صفحے کا مضمون ہے، مگر مجھے اس وقت اتنی طاقت نہیں کہ اس کو بیان کر سکوں.